لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد، فقد قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى
صل على محمد وعلى
محمد. ایک مومنہ وجیہ الزہرا بنت سید مقبول حسین جعفری کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت اور نماز وحشت کی گزارش ہے. ایک سورہ فاتحہ مرحوما کے اشارے ثواب کے لیے. جس آیہ شریفہ کو میں نے اپنا اثر نامہ کلام قرار دیا، یہ اسلام کے ایک بہت ہی بنیادی اصول کو اس آیہ شریفہ میں پیش کیا گیا ہے. امت مسلمہ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضے کو اس آیہ شریفہ کے ذیل میں ذکر کیا گیا ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ اس اصول کو مد نظر رکھے. آیت کے دو حصے ہیں، بلکہ تین حصے آیت کے ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان واتقوا اللہ. تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، امداد باہمی کرو نیکی اور تقویٰ پر، پہلا اصول. دوسرے یہ کہ کبھی بھی گناہ اور ظلم پر جو ہے کسی کی مدد نہ کرنا، چاہے وہ انسان اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہو یا اپنے نفس اور دوسروں کے اوپر ایک ساتھ ظلم کر رہا ہو. تیسرا یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے رہنا، کیونکہ تقوی کے بغیر ان دونوں اصولوں پر عمل کرنا ممکن بھی نہیں ہے. انسان خود غرضی کے خول سے اسی وقت باہر نکلتا ہے جب وہ خدا پرست ہو چکا ہو. اگر خدا کا تقوی نہیں ہے تو کسی کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا، اپنی جیب سے دو پیسے یہ جو ہے نکال دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. بعضوں سے جان لے لینا آسان ہے، پیسہ لینا مشکل ہے. اور پھر لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، ان دونوں کی بنیاد ہی تقوی الہی ہے. اس آیہ شریفہ کی میں نے تلاوت کی اور ابتدائے محرم سے اسی آیہ شریفہ کو مسلسل آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں. یہ آیہ شریفہ اساس اور بنیاد ہے انقلاب حسینی کی. سرکار سید الشہداء نے جس سفر کا آغاز کیا، جس تحریک کا آغاز کیا، جو اصول امام نے اپنی تحریک کا اصول معین کیا تھا، جس اصول کو امام نے پیش کیا، اس کی اساس اور اس کی بنیاد یہی آیہ شریفہ ہے. عرض کیا کہ امام کے اقدام کی دو بنیادیں تھیں. پہلی بنیاد ہم بیعت نہ کریں گے، یزید کی طرف سے بیعت کا تقاضا، امام کی طرف سے انکار بیعت. انکار بیعت یعنی لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، بیعت کرنا یعنی یزید کے ظلم کی حمایت کرنا. دوسری بنیاد امام کی تحریک کی یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ ہم اس کی حمایت نہ کریں گے بلکہ خاموش بھی نہ رہیں گے، کیونکہ اکثر کسی کے ظلم پر خاموشی اس کے ساتھ تعاون کرنے کے جو ہے برابر ہو جاتی ہے. کل میں نے مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو تعاون کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے مقتضی کو فراہم کر دینا اور رکاوٹوں کو دور کر دینا. ہم نے قاتل کو اسلحہ تو نہیں دیا، لیکن جب وہ قتل کرنے کے لیے آیا، جب وہ یہ جو ہے ظلم کرنے کے لیے آیا، اگر ہم شور کر دیتے، اگر ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، اگر فریاد کرتے، تو عین ممکن تھا کہ وہ اپنے اس جرم میں کامیاب نہ ہو سکتا. ہم نے چاقو تو نہ دیا، ہم نے اسلحہ تو نہ دیا، لیکن ہم نے خاموشی اختیار کر کے اس کے عمل کے لیے جو ہے زمین ہموار کر دی. امام علیہ السلام نے فرمایا نہ میں بیعت کروں گا اور نہ میں خاموش رہوں گا. اس کے ظلم کی جو ہے مخالفت کے لیے جس چیز کو اساس قرار دیا امام نے اپنے لفظوں میں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیرا بسیرت جدی و ابی. میں ظلم و فساد پھیلانے کے لیے مدینے سے باہر نہیں جا رہا ہوں، میں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے مدینے سے باہر نہیں جا رہا ہوں، میں لوگوں کی توجہ اپنی طرف موڑنے کے لیے مدینے سے باہر نہیں جا رہا ہوں. اگر میں نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے تو اس کا بس ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد ہے نانا کی امت کی اصلاح. اور اس کے لیے جو ذریعہ ہم نے انتخاب کیا ہے، پہلا تو وہ تھا کہ ہم یزید کی بیعت نہ کریں گے، عدم تعاون. دوسری بنیاد انقلاب حسینی کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. یہ اسلام کا کتنا اہم اصول ہے، کتنی اہم بنیاد ہے، جس کی قیمت امام حسین نے اتنی بھاری قیمت چکائی ہے، اور بھی جانتے ہوئے شعور اور اختیار کے ساتھ. ایسا نہیں تھا کہ امام حسین جانتے نہ تھے کہ انہیں اپنے اس اقدام کی کیا قیمت چکانا پڑے گی، جانتے تھے. اور ایسا بھی نہ تھا کہ امام حسین کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، نہیں، اگر امام حسین خاموشی اختیار کر لیتے، سکوت اختیار کر لیتے، تو خود بھی محفوظ رہتے، ان کا خاندان بھی محفوظ رہتا. نہ علی اکبر کے سینے پر برچھی لگتی، نہ عباس کے بازو قلم ہوتے، نہ اون محمد شہید ہوتے، نہ قاسم کی لاش پامال ہوتی، نہ علی اصغر کا گلا چھتتا، نہ زینب کی چادر چھنتی، نہ سکینہ کو تماچے لگتے، نہ سید سجاد کو ہتھکڑیاں پہنائی جاتی. تو ایک خاموشی، ایک سکوت، جو بیٹھ رہتے. لیکن امام یہ سب جانتے ہوئے، اس اختیار کے باوجود، پورے شعور و اختیار و آگہی کے ساتھ حسین میدان میں آئے کہ میں آیا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول پر عمل کرنے. کتنی اہمیت ہے اس کی. کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ اس پر خطر راستے کو حسین ابن علی نے اپنایا. سورہ آراف میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن تعارف کراتا ہے، پیغمبر کی ذمہ داریوں کا جب قرآن تذکرہ کرتا ہے، تو پہلی ذمہ داری جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. آیت کو اٹھا کر کے دیکھیں، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. پیغمبر کا تعارف، پیغمبر کی جو ذمہ داریوں کو جب اس آیت میں پیش کیا گیا ہے، سب سے پہلے پیغمبر کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ الذین یتبعون النبی الامی، یہ لوگ جس نبی امی کا اتباع کرتے، جس کے ہم پیرو ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس کے ہم کلمہ گو ہیں، اس نبی کی شان یہ ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل، کہ ہمیشہ اس نبی کا تذکرہ تورات اور انجیل میں پاتے رہیں گے. قرآن کی آیت اعجاز آمیز آیت ہے، معجزہ قرآن ہے. ایک دفعہ تو یہ کہہ دیتے وجدو، اس کا تذکرہ تھا تورات اور انجیل میں، تو یہ ثابت کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہوتا ہے. تھا اب نہیں ہے، یہ جو ہے نکال دیا آپ نے، ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تھا نکال دیا آپ نے. لیکن یہ جب چیلنج کیا یجدونہ، یہ جو ہے مضارعہ کا صیغہ ہے جس میں استمرار پائے، تھا نہیں، قیامت تک اس نبی کا تذکرہ تورات اور انجیل میں پاتے رہیں گے. کس کتاب میں؟ یہودیوں کی کتاب، جن کے لیے تبدیل کر دینا، تحریف کر دینا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہ جو ہے یحرفون الکلم، جب ان کا چاہا اپنی مرضی کے مطابق قرآن کے تورات کے اندر جو ہے وہ تحریف کر دی، تبدیل کر، کتنی دفعہ اس کے اندر تحریف کی گئی. تحریف کر دینا تو یہودیوں کا یہ جو ہے خصوصی مشغلہ تھا، اور یہی خاصیت ان کی شاید تھی جو ان کو یہ جو ہے آج بھی یہ جو ہے میڈیا کے میدان میں لے کر کے آئی. صبح کو شام، شام کو صبح، ظالم کو عادل، عادل کو ظالم، ٹیرورسٹ کو یہ جو ہے مجاہد، مجاہد کو جو ہے ٹیرورسٹ بیان کر دینا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. جسے چاہا یہ جو ہے وہ ٹیرورسٹ بیان کر دیا، جسے چاہا اپنے ملک کا یہ جو ہے مدافع بیان کر دیا. وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو ہے ٹیرورسٹ بن جاتا ہے، اور وہ فوجی جو سر سے پیر تک اسلحوں سے لیس ہے، بے شرمی کے ساتھ ایک بے گناہ بچے کو اپنی گولیوں سے بھون ڈالتا ہے، اسے یہ جو ہے مدافع قرار دے دیا جاتا ہے اور اس کا پیدائشی حق قرار دے دیا جاتا ہے. ٹیرورسٹ کون؟ بڑی اچھی تعریف کسی نے بیان کیا کہ ٹیرورسٹ وہ ہے جس کے پاس بم رکھنے کی، پھینکنے کے لیے ہوائی جہاز نہ ہو، جس کے پاس بم پھینکنے کے لیے ہوائی جہاز نہ ہو وہ ہے ٹیرورسٹ. لیکن جس کے پاس بم پھینکنے کے لیے، بے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، کارپیٹ یہ جو ہے بمبنگ کے لیے ہوائی جہاز موجود ہے، وہ ٹیرورسٹ نہیں ہے. شاید یہودیوں کا یہی محبوب مشغلہ تھا جو انہوں نے آج خدایا کسی اور کتاب میں کہہ دیتا کہ ان کا تذکرہ پاتے رہیں گے، ان کی کتاب میں نہیں، یہ تو فوراً تبدیل کر دیں گے، یہ جو ہے نکال دیں گے. ہم خدا دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن کے کلام میں خدا ہونے کے کچھ نہ ہوتا تو یہی ایک آیت کافی ہے کہ یہ کتاب خدا ہے. کوئی عام انسان یہ چیلنج کر سکتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا تذکرہ تمہاری کتاب میں قیامت تک موجود رہے گا. قرآن نے دعویٰ کیا اور آج تک تذکرہ موجود ہے. 1400 برس دعوے کو جو ہے بیت چکے ہیں، اس کے باوجود جب کبھی دست تحریف آگے بڑھتا ہے، ذکر محمد کو توڑے تو انجیل سے نکالنے کے لیے دست قدرت اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتی ہے. سب کچھ بدل سکتے ہو مگر ذکر محمد کو توڑے تو انجیل سے نہیں نکال سکتے ہو. کل بھی تذکرہ موجود تھا، یجدونہ پاتے رہیں گے. نبی کا ہلکا سا تعارف کرایا، اس کے بعد نبی کی ذمہ داریوں کو جب بیان کرنا شروع کیا، سر فہرست امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو، یعنی قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ سارے قوانین اسلام کی بنیاد امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. اگر اس فریضے پر عمل کیا گیا تو سارے فرائض زندہ ہو جائیں گے، لیکن اگر اس فریضے کو بھلا دیا گیا، نظر انداز کر دیا گیا اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو، تو اسلام کا نام تو باقی رہے گا مگر روح اسلام باقی نہ رہے گی. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں سب سے مظلوم اگر کوئی حکم اسلامی ہے تو یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جس کی اتنی اہمیت ہے. آپ کو نماز پڑھنے والے بے شمار مل جائیں گے، روزہ رکھنے والے بے شمار مل جائیں گے، حج بجا لانے والے بے شمار مل جائیں گے، خمس و زکات دینے والے بے شمار مل جائیں گے، کار خیر میں تعاون کرنے والے بے شمار مل جائیں گے، چندہ دینے والے بے شمار مل جائیں گے. لیکن انگلیوں پر گننے کے قابل ہیں وہ افراد جن میں اتنی جرأت موجود ہو کہ امر بالمعروف کر سکیں اور نہی عن المنکر کر سکیں. گویا یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، اسلام کا پارٹ ہی نہیں ہے. جبکہ آپ نے محسوس کیا پہلی ذمہ داری جب قرآن بیان کرتا ہے تو پیغمبر کی کیا ہے، یا امرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اس نبی کی شان یہ ہے، یہ نبی امر بالمعروف کرتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. کوئی ایسی اچھائی نہیں ہے، کوئی ایسا خیر نہیں ہے کہ یہ نبی اس کی طرف لوگوں کو نہ بلائے، اور کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس سے یہ نبی لوگوں کو نہ روکے. یہ کسی کا خیال نہیں رکھتا، یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا کہ اگر ہم منع کریں گے ممکن ہے فلاں خفا ہو جائیں، ممکن ہے یہ جو ہے فلاں ناراض ہو. ارے خفگی تو دور کی بات ہے، یہ تو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اس نبی کی دوسری ذمہ داری ہے جتنی چیزیں پاک و پاکیزہ ہیں، جتنی چیزیں ارتقاء انسان کے لیے ضروری ہیں، ترقی کی راہ میں فائدے مند ہیں، ان تمام چیزوں کو اس نبی نے حلال قرار دے دیا. انسان کی ترقی کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اس دین نے حرام قرار دیا ہو. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، مگر ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس کی ترقی کی راہ میں جو ہے رکاوٹ بن سکتی ہے، ان سب چیزوں کو اس نبی نے آنے کے بعد حرام قرار دے دیا ہے. رحمتوں للعالمین کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ نبی رحمت ہے، یعنی نبی کی پوری کوشش یہ ہے کہ سماج، وہ ساری چیزیں جو سماج کو خوشبخت بنا سکتی ہیں، سماج کو کامیاب بنا سکتی ہیں، سماج کو یہ جو ہے سرخرو کر سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کو فراہم کر دیا جائے اور وہ ساری رکاوٹیں دور کر دی جائیں جو سماج کو ترقی سے روک سکتی ہیں. آج جب حلال و حرام کی گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے نوجوان یہ نہ سوچے یہ پرانی باتیں کہاں سے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کن چیزوں میں اپنا وقت ہم ضائع، یہ پرانی باتیں نہیں تو آج کی باتیں ہیں، یہ ہماری آج کی ضرورت ہے، یہ کل کی باتیں نہیں تھیں، یہ جو ہے زندگی کی باتیں ہو رہی ہیں، روئے ارض پر زندگی کی بات. بعض لوگ کہتے ہیں دین کا تعلق یا یہ جو ہے زمین کے جو ہے نیچے سے ہے یا آسمان کے اوپر سے ہے، یا قبر کی باتیں. نہیں، نہ میں قبر کی بات کر رہا ہوں، نہ آسمان کے اوپر کی باتیں کر رہا ہوں، روئے زمین کی بات کر رہا ہوں. ہر وہ چیز جو انسان کی انسان ہونے کے ناطے ترقی کے لیے ضروری ہے، وہ ساری چیزیں پیغمبر لے کر کے آئے، انہیں حلال کر دیا، اور وہ ساری چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھیں ان کو حرام کر دیا. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. تیسرا کام نبی کا کیا ہے؟ نبی انسانوں کو آزادی دلانے آیا ہے. غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان کو آزاد کرنے نبی آیا ہے. البتہ زنجیریں دو طرح کی ہیں، مری اور نامری. کچھ زنجیریں وہ ہیں جو ان آنکھوں سے جو ہے دیکھی جا سکتی ہیں، کچھ زنجیریں وہ ہیں جو ان آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی. نبی دیکھی اور اندیکھی دونوں زنجیروں سے انسانوں کو رہائی دلانے آیا ہے. کچھ زنجیریں وہ ہیں جو شیطانوں نے انسانوں کی جو ہے روح کے اوپر باندھ رکھی ہیں، کچھ زنجیریں وہ ہیں جو انسان نما شیطانوں نے انسان کے جو ہے قدموں میں ڈال رکھی ہیں. نبی آیا ہے دونوں طرح کی زنجیروں سے آزادی دلانے کے لیے، رہائی دلانے کے لیے. شیطانوں سے بھی آزادی دلاتا ہے، شیطان اور انسان نما شیطانوں سے بھی آزادی دلاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی حیثیت سمجھ میں آئی؟ کتنی اہمیت ہے اس چیز کی. اگرچہ ہمارے یہاں ترتیب کے لحاظ سے اس کو ساتویں اور آٹھویں اور یہ جو ہے وہ نویں یا جو ہے ساتویں اور آٹھویں نمبر پہ رکھا گیا ہے فروع دین میں. فروع دین کی ترتیب خدا رسول ائمہ کی طرف سے نہیں، یاد رکھیے گا، اصول دین پانچ اور فروع دین چھ تھے، اس کے بعد دس ہو گئے، بیس بھی ہو سکتے ہیں. یہ خدا رسول ائمہ نے نہیں کہا ہے کہ یہ جو ہے فروع دین چھ ہیں یا دس ہیں یا اصول دین پانچ ہیں. یہ وہ ہیں جو علماء نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے معین کر دیا، ورنہ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ فروع دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حیثیت یہ جو ہے بنیادی ہے. ابھی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، ابھی روزے کا حکم نہیں آیا تھا، ابھی حج کا حکم نہیں آیا تھا، ان کے حکم آنے سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم آیا ہے. سورہ عصر میں نے کل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ تلاوت کی تھی نا، یہ سورہ جو ہے مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا ہے، وہاں پہ خدا نے اعلان کیا تھا کامیابی کے لیے، سرخروئی کے لیے، گھاٹے سے بچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں کیا تھا، تواصو بالحق و تواصو بالصبر، تواصو بالحق و تواصو بالصبر، امر بالمعروف ہی تو ہے اور کیا ہے، حق اور صبر کی جو ہے نصیحت. تو پیغمبر اسلام نے جس طریقے سے پیغمبر کا تعارف قرآن کراتا ہے، پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آج اکثر گفتگو ہوتی ہے مسلمانوں کے زوال اور ان کی پستی کو دیکھ کر کے دل کی گہرائیوں سے، یا یہ جو ہے فیشن کے تحت عموماً بات ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ یہ جو ہے پستی کی طرف جا رہی ہے، زوال کی طرف جا رہی ہے. کچھ واقعاً درد مند دل ہیں، واقعاً ان کو تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کے، کچھ جو ہے بیٹھے ہیں بات ہو رہی ہے فیشن کے تحت باتیں کر دیتے ہیں. جنہیں واقعاً تکلیف ہوتی ہے وہ ان کی ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے اقدام بھی کرتے ہیں، اور جو صرف فیشن کے تحت باتیں کرتے ہیں، بات آئی گئی پار ہو گئی، ان کی طرف سے اقدام نہیں ہوتا ہے. قرآن کی نگاہ میں امت اسلامیہ کی ترقی کا راز کیا ہے، وہ بنیاد وہ اساس کیا ہے، کہ اگر وہ بنیاد اور اساس کو امت اسلامیہ نے اپنا لیا تو ترقی اس کے دامن کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں تم خیر امت ہو، تم بہترین قوم ہو. ہمیں بہترین قوم آج جو موجودہ صورتحال ہے ہم اپنے کو کہہ سکتے ہیں، دوسروں کے سامنے کہنے کو چھوڑیے ہم اپنے درمیان بھی یہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہترین قوم ہیں. قرآن کہتا کن تم خیر امت، تم بہترین قوم ہو، تم کامیاب ترین قوم ہو، اخرجت للناس، تم تو ایسی قوم ہو جو دوسروں کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہو، نمونے عمل بن سکتی ہو، کہ دنیا کی ہر قوم تمہیں دیکھ کر کے تم جیسا بننا چاہے. آج ہیں ہم واقعاً ہم ہیں آج اس طرح کے، ہم دنیا کے لیے آئیڈیل یہ جو ہے بن سکتے ہیں، ہم اپنے لیے آئیڈیل نہیں بن پا رہے ہیں چہ رسد کی جو ہے دوسری قوموں کے لیے. کیا وجہ ہے پھر، کیا کو کہہ رہا ہے قرآن، ایک خاص زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن تو ابدی ہے نا، خاص زمانے کے لیے، خاص علاقے کے لیے تو قرآن، نہ قرآن علاقائی ہے نہ قرآن عارضی ہے، قرآن ابدی بھی ہے، قرآن آفاقی بھی ہے. پھر کیا مطلب ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، دوسروں کے لیے آئیڈیل ہو. فوراً قرآن نے وہ شرط بیان کر دی ہے کہ تم بہترین امت بن سکتے ہو، دوسروں کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہو، شرط یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جب بھی کسی اچھائی کو دیکھو تو چپ چاپ بیٹھے نہ رہو، دوسروں کو دعوت دو، بلاؤ دوسروں کو. اور جب بھی کسی یہ جو ہے برائی کو دیکھو تو برائی کو دیکھ کر کے خاموش نہ رہ جاؤ، بلکہ تنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اچھائی کی لوگوں کو دعوت دو گے اور برائیوں سے روکو گے، تب تم دنیا میں دنیا کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہو، نمونہ بن سکتے ہو، دنیا کی ترقی یافتہ ترین قوم تم کہلا سکتے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان امر بالمعروف کرے گا، دوسرے کو یہ جو ہے وہ نصیحت کرے گا، تو بعد میں انشاءاللہ اگر وقت ملتا عرض کروں گا کہ شرائط امر بالمعروف میں کیا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے آپ خود عمل کریں، اس کی شرط یہ ہے نا. نماز کی شرط کیا ہے؟ طہارت. یہ جو ہے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہے. اسی طرح سے امر بالمعروف اس وقت قبول ہوگا جب کسی نیکی کی دعوت دینے سے پہلے آپ خود اس نیکی کو اپنائیں. آپ دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، پہلے خود تو علم حاصل کر لو. دوسروں سے کہہ رہے ہیں کاہلی مت کرو، ایکٹیو رہو، فعال رہو، کوشش کرو، صنعت میں، حرفت میں، ٹیکنالوجی میں، کسی میدان میں دوسروں سے پیچھے نہ رہو، پہلی ذمہ داری آپ خود تو قدم بڑھائیں. جب ہر فرد دوسروں کو کہنے سے پہلے خود اقدام کرنے لگے گا، سوچئے اسلامی سماج کیا ہوگا، اسلامی معاشرہ کیا ہوگا، ہر طرف شمشم علم روشن ہوگی یا نہ ہوگی. جب آپ دوسروں کو جو ہے برائیوں سے روکیں گے، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، غلامی کسی کے اختیار نہ کرو، دوسروں سے کہنے سے پہلے خود تو عمل کریں گے نہ پہلے. یہ وہ اسلام کا جو بنیادی اصول ہے، جس دن سے مسلمانوں نے اس سے غفلت برتی ہے اسی دن سے ان کی تباہی کا آغاز ہو گیا. پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی پہلا منکر جب یہ جو ہے وجود میں آیا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خلافت سے محروم کر دیا، سب سے بڑا منکر یہی تھا. اگر اسی وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو مسلمانوں نے انجام دیا ہوتا، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہوتے، سینہ سے پر ہو گئے ہوتے، مصلحت اندیشی کے جال میں نہ پھنسے ہوتے، اپنے وقتی فائدے و فائدوں کی وجہ سے حق کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا، اگر تمام وقتی عارضی ذاتی فائدوں کو جو ہے پسے پشت ڈال کر کے علی کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہوتے، اس منکر کو روکا ہوتا، تو آج امت مسلمہ اس بدبختی کا شکار نہ ہوتی جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے دوری. اگر اس سے دوری نہ اختیار کی گئی ہوتی تو یہ کبھی نہ ہوتا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ ہے جس میں خود خدا شریک ہے. خدا اگر ہمیں حکم دیتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، تو خدا بھی خود یہی کام انجام، ان اللہ یامر بالعدل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. خدا حکم دیتا ہے، کہے کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا، یعنی امر بالمعروف ہی تو ہوا نا. عدل کیا ہے؟ معروف ہے. احسان کیا ہے؟ معروف. معروف ہر اچھے کام کو کہا جاتا ہے، معروف ہر نیک کام، معروف ہر وہ کام جسے عقل اور خدا پسند کرے وہ معروف ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اس کے مقابلے میں، اس کے برعکس شیطان کی دعوت ہوتی، الشیطان یعدکم الفقر وامرکم بالفحشاء. خدا کاہے کی دعوت دیتا ہے؟ خدا احسان کی دعوت دیتا ہے، خدا عدل کی دعوت دیتا ہے. شیطان تمہیں اولاً تو یہ جو ہے فقر سے ڈراتا ہے. یعیدکم الفقر، اگر تم نے یہ کیا تو تم یہ جو ہے فقر و غربت کے شکار ہو جاؤ گے، تمہاری جاب چھوٹ جائے گی، تمہارا کاروبار بیٹھ جائے گا. یہاں کوئی بات کیجئے، اگر مولانا ایسا کریں گے پھر ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا؟ پھر ہمارے رازق خدا ہے یا ہم آپ ہیں؟ رزق دینے والا وہ ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور کاہلی کے ساتھ گھر میں بیٹھ نہ جائیں کہ جی رازق تو خدا ہے، پھر ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. رازق خدا ہے، رازق خدا نے اسباب فراہم کیے ہیں، خدا رازق ہے، جبھی تو ہاتھ دیا ہے، جبھی تو دہن دیا ہے. اب آپ لقمہ اٹھا کر کے دہن میں نہ رکھیں، کہیں کہ خدا رازق ہے، رازق نہ ہوتا تو ہاتھ نہ دیتا. ہاتھ دیا ہے تو ہاتھ کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، ورنہ آپ کے دہن میں بھی رکھ دیتا تو آپ کہتے ہیں ہم دہن جو ہے وہ چلائیں گے، اپنے خدا چلائے دہن کو. دہن آپ کو چلانے کے لیے دیا ہے، ہاتھ آپ کو اس دیا کہ لقمے کو اٹھائیں، عقل دیا ہے تاکہ آپ یہ جو ہے منصوبے بنائیں، قوت بازو دیا ہے تاکہ آپ محنت کریں، کام کریں. ہر چیز کا ایک یہ جو ہے ذریعہ خدا نے بنایا، رازق خدا ہے. آپ خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، یہ شیطانی وعدہ ہے جو کہتا ہے کہ تمہارا کاروبار بیٹھ جائے گا، تمہاری جاب چھن جائے گی. میدان میں آ کے تو دیکھیں، آپ کے سامنے یہ جو ہے نمونے موجود ہیں، کتنے ہی ہیں جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر سفر اپنا شروع کیا، سفر کو آغاز کیا، طرح طرح کی دھمکیاں، طرح طرح کا بائیکاٹ، اس کے باوجود دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں. جن لوگوں نے تاغوتوں کے سامنے اپنی جھولی پھیلا رکھی ہے, جو ہمیشہ بھیک کا کٹورا لیے ان کے سامنے کھڑے ہیں, جو ان کی کاسا لیسی کر, ان کی ترقی کو دیکھیے اور ان کی ترقی کو دیکھیے. آپ موازنہ کر لیں, دیکھ نہ لیں, ایک طرف وہ ہیں جو شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں, ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں. ترقی کن کے ہاں, ان کے ہاں یا ان کے ہاں ہے؟ کن کے ہاں ترقی ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر, تو شیطان کا کام ہے, وہ تمہیں جو ہے غربت سے ڈراتا ہے. اگر اللہ کی بات کو مان لیا, اگر دین کی باتوں کو مان لیا, اگر اسلامی قوانین پر عمل کر لیا, اگر شریعت کے پیغام کو سمجھ لیا, اس پر عمل کرنے کی کوشش کی, تو دیکھو تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, تمہارے جاب چھن جاب تو ایسے بھی چھن جاتی ہے کہ اگر شیطان کے راستے میں چلیں گے تو جاب نہیں چھنے گی. اتنے سارے شیطان کے راستے پہ چلنے والوں کی جاب کس نے چھین لی؟ اتنی ساری بیکاری جو پائی جاتی ہے, کیوں پائی جاتی ہے؟ کیا یہ اللہ کے قانون پر چلنے کی وجہ سے ہوئے ہیں بیکار؟ آج جو کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں, کیوں ہو گئے ہیں؟ الشیطان یعیدکم الفقر وامرکم بالفحشاء, شیطان ہے جو برائیوں کی تمہیں دعوت دیتا ہے. اللہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ اچھائی کی دعوت دیتا ہے. شیطان یہ جو ہے برائی کی دعوت دیتا ہے. مومن کا کام کیا, مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ مومن کی ذمہ داری اچھائی کی دعوت دینا ہے, یہ جو ہے برائی سے روکنا. عرض کیا کہ ہر واجب سے بڑھ کر کے یہ واجب ہے. کل انشاءاللہ میں پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ایک طویل حدیث ہے جسے پیش کرنے کی کوشش کروں گا, جس میں امام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام اگر دیا جائے تو کیا ہوگا, اور اگر اس سے انحراف کیا جائے تو کیا ہوگا. بہت اہم حدیث ہے, کل سے انشاءاللہ پیش کروں گا, بہت طویل حدیث ہے, آج موقع نہیں ہو پائے گا. قرآن مجید مومن اور منافق کی پہچان بتاتا ہے, مومن کون ہے اور یہ جو ہے منافق کون ہے, مومن کا انجام کیا ہوگا اور منافق کا انجام کیا ہوگا, دونوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافقین یہ جو ہے منافق مرد اور منافق عورتیں, یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. اب شاید بچے چٹے بٹے نہ سمجھیں, یہ سب ایک ہی سے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, یہ سب ایک ہی سلسلہ ہے. یہ ان کی مدد کرتے ہیں, وہ ان کی مدد کرتے ہیں, یہ ان کے ظلم میں تعاون کرتے ہیں, وہ ان کے ظلم میں تعاون کرتے ہیں, ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں. کام کیا ہے ان کا, پہچان کیا ہے, کیسے پہچانے انہیں؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف, منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ اچھائی سے روکتے ہیں اور برائی کی دعوت دیتے ہیں, مختلف بہانوں سے حق کی مخالفت, مختلف بہانوں سے اچھائی کی جو ہے مخالفت. آج آپ سماج میں دیکھ لیں, کہ تجزیہ کر لیں ان چیزوں کا, بہت سارے افراد ہیں, ہاں جی بات تو یہ اچھی ہے لیکن آج اس کا امکان نہیں ہے, فلاں چیز یہ جو ہے بری ہے, مگر کیا کریں اس کے بغیر زندگی چل نہیں سکتی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اس کو اچھا مانتے, اچھا مان کر کے اس سے روکتے ہیں, اسے برا مانتے ہوئے برائی کی طرف لے جاتے ہیں, کہ بھائی زندگی کا تقاضا یہی ہے کہ آج ہم ان کی ہی پناہ لے لیں. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. بات آ گئی, ہونا میں کسی خاص مقصد سے اس آیت کو نہیں پیش کرنا چاہتا تھا, اب ایسی والوں کے حق میں جا رہی تو میں کیا کر لوں. تیسری پہچان کیا ہے ان کا, ان کی, یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف یقبضون ایدیہم. ان کی پہچان ہے کبھی کار خیر کے لیے ان کا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے, جب بھی کار خیر کی بات آتی ہے ہر چیز میں یہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, مگر کار خیر کی باری جہاں آتی ہے وہاں ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں. وہ یقبضون ایدیہم, نسوا اللہ, انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے, بھلا دیا ہے, یہ سوچنے کا چار پیسے ہم راہ خدا میں خرچ کر دیں گے, راہ حق میں اگر چار پیسے دے دیں گے تو ہم فقر کا شکار ہو جائیں گے, ہماری دولت, یہ سوچا نہیں کہ یہ پیسہ آیا کہاں تھا, کس نے دیا تھا, کس کی آتا ہے, یہ بھول گئے. جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب پروردگار کی آتا ہے, ھذا من فضل ربی. نہیں, یہ آیت تو یاد ہے لوگوں کو, گھروں پہ لکھی رہتی ہے مگر غلط جگہ پر, چوری سے, رشوت سے, دھوکے سے بلڈنگ بن گئی ہے, ھذا من فضل ربی. ھذا من فضل شیطان ہے, ھذا من فضل ربی نہیں ہے, یہ قوت بازو ھذا من فضل ربی ہے, یہ عقل ھذا من فضل ربی ہے, یہ ساری نعمتیں جو, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ ستارے, یہ بارش, یہ ہوا, یہ آکسیجن, کہ اگر یہ نہ ہوتی تو زندگی باقی نہ رہتی. ھذا من فضل ربی, سب کچھ پروردگار کی آتا ہے. جس پروردگار نے ہمیں آج دیا ہے, کیا وہ پروردگار ہمیں کل نہ دے گا؟ جس پروردگار نے جب ہم مانگنے کے قابل نہیں تھے تب دیا, جو ہم مانگنے کے قابل بھی نہ تھے, مانگ بھی, ماں کے پیٹ میں کس نے ہمارا انتظام, پیدا ہونے کے بعد ماں کے سینے میں ہمارا کھانا کس نے پیدا کیا, غذا کس نے پیدا کی؟ اچھا, پیدا ہو جانے کے بعد بھی غذا ہو جاتی, عجب ہے پروردگار کا نظام. ماں کیا کرتی ہے؟ ماں فقط بچے کو سینے سے یہ جو ہے لگا ہی تو لیتی ہے. سینے سے لگانے سے کیا پیٹ بھر جائے گا؟ جب تک منہ نہ چلے. یہ منہ چلنا کس نے سکھایا؟ ماں نے سکھایا, باپ نے سکھایا؟ نہ وہ سکھانے کے قابل تھے, نہ ہم سیکھنے کے قابل تھے. یہ تو سارے کا سارا اسی معبود کا کرم ہے نا, یہ غذا بھی فراہم کی, ماں کے دل میں ممتا بھی ڈالی, ورنہ نہ لگاتی سینے سے اپنے. یہ ممتا کس نے ڈالی ماں کے دل میں؟ یہ جذبہ کس نے ڈالا ماں کے دل میں؟ اس نے ممتا کے جذبات سے لبریز ہو کر کے ہمیں سینے سے لگا لیا, اس کے بعد دہن چلانا اللہ نے سکھا دیا. جو خدا اتنا سارا انتظام کر سکتا ہے. یقبضون ایدیہم, منافقین کی پہچان یہ ہے کہ جو کچھ دولت ان کے پاس ہے سانپ کی طرح کنڈلی مار کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. نسوا, ان اللہ کو فراموش کر دیا. تم نے اللہ کو فراموش, نسے یا ہم اللہ کو, بھی تمہاری کیا پرواہ, اللہ نے انہیں فراموش کر دیا. اللہ کی فراموشی کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا خسران, خسرت دنیا والآخرہ. نہ دنیا ان کے لیے ہے نہ آخرت. دنیا میں ان کو سکون اور چین نصیب نہ ہوگا, آخرت میں تو ان کے لیے عذاب علیم ہے ہی. ان المنافقین هم الفاسقون, فاسقوں کو اگر دیکھنا ہے یہی منافقین ہیں, جو دعویٰ تو اسلام کا کرتے ہیں, دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں, عملاً ان کا عمل کافروں سے بدتر, مگر دعوے میں ہم سے بڑا مومن کون ہے, ہم سے بڑا علی کا چاہنے والا کون ہے, ہم سے بڑا مولائی کون ہے, ہم سے بڑا فدائی حسین کون ہے, ہم سے بڑا علی کا چاہنے والا کون ہے. دعوے ان کے اس طرح کے ہوتے ہیں, لیکن عمل کی منزل جب آتی ہے تو ان کا عمل علی سے کوسو دور, حسین سے کوسو دور. جس چیز کے مخالف ہیں حسین, اس کے حامی ہیں یہ. ان المنافقین هم الفاسقون. اس کے بعد قرآن کہتا ہے تم نے تو کام کر لیا نا, نسوا, اللہ نے تمہیں فراموش کر, اس کا انجام کیا ہوگا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات نار جہنم خالدین فیہا. اللہ نے ان منافقوں سے, ان منافقات سے, جن کا کام کیا ہے, جو برائی کی دعوت دیتے اور اچھائی سے روک دیتے ہیں, برائی کی طرف لاتے ہیں, اچھائی سے روک دیتے ہیں, اللہ نے ان کو, ان سے کیا وعدہ کیا ہے, ان سے کیا کہا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم. ان کا انجام آتش جہنم ہے. ایک دن, دو دن, ایک سال, دس سال کا نہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ یہ وہاں رہیں گے. ایک دو دن کی بات نہیں ہے, آتش جہنم ایک طرف سے, اس کے بعد ہے لعن, لعنہم اللہ, اللہ کی لعنت بھی ان کے اوپر ہے. لہم عذاب مقیم, ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے. یہ جو ہے منافقین کی پہچان کیا ہوئی؟ امر بالمنکر, برائی کی دعوت دیتے ہیں, اچھائی سے روکتے, ایک دوسرے کے حامی ہیں, ایک دوسرے کے طرفدار ہیں. انجام آتش جہنم, زمانہ ہمیشہ کے لیے, عمر قید اسے کہتے ہیں نا, عمر قید تو یہاں کے اوپر چند برسوں کی ہوتی ہے, لیکن واقعا اس لیے کہ وہاں پر عمر کا خاتمہ ہی نہیں ہے, عمر کا خاتمہ ہی نہیں, ہمیشہ اور ابدی عذاب میں مبتلا ہوں گے. اس کے بعد مومنوں کا تذکرہ ہوتا ہے, مومنوں کے پہچان بتاتا ہے قرآن. سورہ توبہ ہے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. تعبیر دیکھیں وہاں کیا تھا, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یہاں پہ کیا ہے, بعضهم اولیاء بعض. وہاں پر یہ ایک دوسرے کے حامی ہیں, مددگار ہیں, طرفدار ہیں, ولی ایک دوسرے کے نہیں ہیں. لیکن جب مومنوں کی باری آتی, مومنوں کی پہچان کے مومن ایک دوسرے کے ولی ہیں. نہ صرف یہ کہ ولایت فقی کا تذکرہ ہے قرآن میں, بلکہ ولایت مومنین کا بھی تذکرہ ہے قرآن میں. لوگوں سے یہ جو ہے ولایت فقی نہیں ہضم ہو پاتی, یہاں جو ہے ولایت مومنین کا تذکرہ بھی ہے. صرف فقی ہی مومنوں کا ولی نہیں ہے, بلکہ خود مومنین بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں. بس ولایت کے مدارج ہیں, درجے ہیں. مومن ایک دوسرے کا ولی, فقی مومنوں کا ولی, اور ائمہ سب کے ولی, خدا ان سب کا ولی. خدا بھی ولی, رسول بھی ولی, ائمہ بھی ولی, فقی بھی ولی, مومنین بھی ولی. ہر ایک کی ولایت کا اپنا اپنا درجہ ہے, اپنا اپنا مقام ہے. خلا خدا کی جو ہے ولایت اصلی ہے, ائمہ کی ولایت خدا داد ہے, خدا نے انہیں عطا کی ہے. ائمہ کی طرف سے جو ہے فقہا کو ولایت ملی ہے. المومنون بعضهم اولیاء بعض, مومن ایک دوسرے کے ولی ہیں. یہ کرتے کیا ہیں, ان کی پہچان کیسے پہچانے کے مومن ہیں؟ پہچان کیا ہے مومنین کی؟ فقط دعوے سے, زبان سے ہم نے کہہ دیا ہم مومن, ہمیں مومن مان لیا جائے گا. فوراً قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے, صفت کو بیان کرتا ہے. جہاں منافقوں کی پہچان بیان کیا, وہیں پر مومنوں کی پہچان بیان کرتا ہے. اگر سمجھنا ہے کہ مومن ہے یا نہیں, دوسروں کو نہ پر رکھیے گا, اپنے کو. مشکل یہ ہے کوئی بات کہی جاتی ہے فوراً لوگ دوسرے پہ منتقل کرنا شروع. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم جتنی باتیں بیان کر رہے ہیں ہمیں خود اپنے کو پرکھنا ہے, دوسرے کو پرکھنے کا ہمیں حق. ہر کوئی دوسرے سے ہم اچھی طرح واقف نہیں ہیں. چند صفات دوسروں کے ہمارے سامنے ہوتے, کسی کے زندگی کے چند گھنٹے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے, چند دن, چند ہفتے, چند مہینے, پوری زندگی تو ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. ابھی اس نے کیا کام کیا, گھنٹے کے بعد کیا کیا, ابھی والا کردار تو ہماری نگاہوں کے سامنے, ایک گھنٹے کے بعد والا تو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. ہم نے گناہ کرتے تو دیکھا, مگر توبہ کرتے نہ دیکھا. تو لہذا دوسروں کے بارے میں کبھی قضاوت نہ کیجیے. جو پیمانہ ہے اپنے کو پرکھنے کے لیے, اپنے کو ناپنے کے لیے, کسوٹی دوسروں کے لیے نہیں ہے. ہم خود اگر اپنے کو پہچاننا چاہتے ہیں, مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں, کیونکہ مومنوں کے لیے کیا انعام, اسے بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں کہ انعام ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. مومنوں کے لیے مومن کا تذکرہ, مومن کی پہچان, مومن کا انعام. یہ جو ہے منافقین کا تذکرہ, منافق کی پہچان, منافق کی جو ہے سزا. تو ہر آدمی اپنے کو خود پرکھ سکتا ہے قرآن کو معیار بنا کر کے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومنین ایک دوسرے کے ولی ہیں, ایک دوسرے کے سرپرست ہیں, نگراں ہیں, نگہبان ہیں. یہ نہ کہیں کہ ہمیں ان سے کیا واسطہ, اور ایک مومن دوسرے سے نہ کہے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں ٹانگ, ہم کون ہوتے, ہم تمہارے ولی ہیں, ہم تمہارے سرپرست ہیں, ہم تمہارے گارجین ہیں, ہم تمہارے نگراں ہیں. یہ حق ہمیں خدا نے دیا ہے. کس نے تمہیں یہ رائٹ دیا, کس نے تمہیں حق دیا؟ اللہ نے دیا, اور کس نے دیا ہے ہمیں؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس کے تم بندے ہو, جس کی تم یہ جو ہے پراپرٹی ہو, ملکیت ہو تم جس کی. انا للہ و انا الیہ راجعون, زبان سے تو کہتے ہو مگر اللہ کی جو ہے ملکیت کے اعتراف نہیں ہے. ان للہ کا معنی کیا ہے؟ ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں, ہم اللہ کی ملکیت ہیں, ہم اللہ کے لیے ہیں. کیا معنی اس لیے کا؟ عربی زبان میں لام لے کا لفظ وہیں لاتے ہیں جہاں پر یہ جو ہے پراپرٹی کو بیان کرتے ہیں. البیت لعلی, گھر علی کے لیے. کیا مطلب؟ گھر علی کی ملکیت ہے, پراپرٹی ہے. ہم اللہ کے لیے ہیں, ہم اللہ کی ملکیت ہے. ہمارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. اسی خدا نے آپ کا ولی ہمیں بنایا ہے, اور ہمارا ولی آپ کو بنایا ہے. دونوں ولی ہیں, یہ نہیں کہ فقط ایک حاکم ایک محکوم نہیں ہے. دونوں حاکم, دونوں محکوم. آپ کا حکم ہم پہ نافذ, ہمارا حکم آپ پہ نافذ. آپ ہمارے ذمہ دار, ہم آپ کے ذمہ دار. المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. پہچان ان کی کیا ہے؟ پہچان ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ان کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی نیک کام دیکھتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، چھپا نہیں لیتے ہیں. کوئی اچھی چیز دیکھا تو چھپا لیا نہیں، خود بھی وہ اچھا کام کرتے ہیں، اور اچھا کام کرنے کے بعد دوسروں کو بھی اس اچھائی کی طرف بلاتے ہیں. اگر کہیں پر یہ جو ہے نماز ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، تعاون کسی کے ساتھ کرنا ہے، مدد کرنے کسی کے جا رہے ہیں، تو چھپا کے کیوں جائیں گے؟ بتا کے جائیں گے، آؤ بھائی تم بھی چلو فلاں جگہ کے اوپر، فلاں شخص محتاج ہے، تعاون ہے، مدد کا محتاج ہے، اسے بھی خبر کریں گے. تم نہیں جاؤ گے مجلس میں؟ تم نہیں جاؤ گے نماز میں؟ ارے حج تو تم پر واجب ہو چکا ہے، البتہ کیسے کہنا ہے، کیا انداز ہے، باتیں مجلسوں میں عرض کروں گا. شرائط تبلیغ کی جب گفتگو کروں گا، کس طریقے سے بات کہنی چاہیے، کیونکہ پہلے بھی میں نے پیغمبر کی حدیث پیش کی تھی، کیا تھا؟ طب کلامک ولی لسانک، بات بھی اچھی کہو اور انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. بات کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں آج کل وہ پیکنگ تو آج کل بہت اہم ہو گئی ہے نا، البتہ افسر جو ہے پیکنگ ہی رہ گئی ہے، اندر تو کھوکھلا ہے، پیکنگ بہت اہم ہے. وہ ہمارے ہندوستان میں چپس، یہ انکل چپس بڑا مشہور ہو گیا ہے. وہ چپس اگر گھر میں مائیں بنا کے دے دیتی ہیں، بچے نہیں کھاتے، ان کو انکل چپس چاہیے، کیونکہ پیکنگ بڑی اچھی، کچھ نہیں اس کے اندر ہے، دو چار دانے نکل آئیں گے اس میں سے، وہ بارا بہت بڑا پھولا ہوا، ہوا بھری ہوئی ہے، پیکنگ، صرف پیکنگ ہی رہ گئی ہے. نہیں، اسلام کہتا حقیقت ہو مگر پیکنگ بھی اچھی ہو. نہ صرف پیکنگ کا فائدہ ہے، نہ صرف حقائق کا فائدہ ہے، اگر حقائق کو برے انداز سے پیش کریں گے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، اگر کسی سے بات کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، تو تمہارا انداز گفتگو ایسا ہو، دلائل تمہارے ایسے ہوں جو اس کے دل و دماغ میں اتر جائے. اگر ضد اسے نہ ماننے دے، کم سے کم گھر جا کر کے اعتراف کرنے پہ تو مجبور ہو ہی جائے. ہوتا ہے بعض اوقات انسان سمجھ تو سب کچھ گیا ہے، مان تو سب کچھ گیا ہے، لیکن مفادات آڑے آ جاتے ہیں، اعتراف نہیں کرنے دیتا. جیسے قرآن کہتا ہے اہل کتاب کے بارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پیغمبر کو اس طرح سے پہچانتے تھے جسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے. پہچاننے کے باوجود، جاننے کے باوجود اعتراف نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپس میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے بھائی بات تو یہی صحیح ہے. نصرائے نجران کا جب واقعہ پیش آیا تھا، یہ جو مباہلے کے بعد، تو ان کے اسقف نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو مقابلے میں مت جانا، یہ ہیں برحق ہیں، چلو مان لیں. جب ان کی کونسل بیٹھی تھی، بات طے ہو رہی تھی کیا کریں، تو جو بڑا تھا اس نے کہہ دیا، وہ چھوٹے چھوٹے چمچے جو تھے، انہوں نے کہا حضور پھر ہمارا کیا ہوگا، ہمارا تو روزگار ہی اسی سے وابستہ ہے. پجاری ہم جو اپنے چرچ کے ہیں، جو آ کر کے ہمیں ہدیے ملتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، اسلام لانے کے بعد تو سب ختم ہو جائے گا. تو اپنے نہا خانوں میں اعتراف کرتے، جادل ہم بلتی ہی احسن، اس طرح سے لوگوں سے بات کرو، گفتگو کرو، اپنی مذہبی حقائق کو، دینی حقائق کو، دینی تعلیمات کو، غیروں کے ساتھ یا اپنوں کے ساتھ. ظاہر سی باتیں بہت سارے اپنے ہیں، مومن ہو گئے ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، علی ولی اللہ کہتے ہیں، امام حسین کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، مولا کائنات کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں، خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، گناہ ہیں، علی کی تعلیمات سے دوری ہے. اس طرح سے انہیں دعوت دی جائے کہ وہ اس راستے کی طرف آ جائیں، اپنی زندگی، یہ جو ہے گناہوں کی زندگی، آلودگی کی زندگی کو چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو کہ دین سے بھی نفرت ہو جائے، مذہب سے بھی نفرت ہو جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنا، اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ذریعے اور اچھے موعظے کے ذریعے. انشاءاللہ جب یہ جو ہے شرائط کو بیان کروں گا تو اس کی مزید توضیح پیش کروں گا، مگر ذمہ داری سب کی ہے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. منافقین کی پہچان کیا کی تھی؟ یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روک لیتے تھے، خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. مومنین کی کیا پہچان ہے؟ یؤتون الزکاۃ، جہاں کہیں بھی ان کے مال کی ضرورت ہوتی ہے اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. میں پہلے یہ جو ہے میں جسوں میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے اندر مالی جہاد صرف خمس اور یہ جو زکات تک نہیں ہے، اور لفظ زکات عام ہے، لفظ زکات قرآن کے اندر صرف اس خاص مورد کے لیے استعمال نہیں ہوئی ہے. ہر طرح کے مالی جہاد کا نام یہ جو ہے زکات ہے. چار قسم کا جہاد میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, اگر یاد ہو آپ کو, انشاءاللہ یاد ہی ہوگا, حافظے آپ کے اچھے ہیں. کیا عرض کیا تھا؟ خمس اور زکات ایک مرحلہ ہے مالی جہاد کا, انفاق دوسرا مرحلہ ہے مالی جہاد کا, مواسات تیسرا مرحلہ ہے مالی جہاد کا, ایثار چوتھا مرحلہ ہے مالی جہاد کا. مومنین وہ ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں. پہچان مومنین کی, مومنین صرف دعوے سے نہیں پہچانے جائیں گے, نعروں سے نہیں پہچانے جائیں گے. نعرے اپنی جگہ پر, دعوے اپنی, اس کی ضرورت ہے, اس کی حاجت ہے, اس کا مقام اپنا, کلمے کا اظہار اپنی جگہ پر. کلمہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نعرہ ہی تو ہے, اور کیا ہے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, ایک نعرہ ہے. اس کی اہمیت, اس کی قیمت اپنی جگہ پر, مگر کافی نہیں ہے. مومن کی پہچان امر بالمعروف نہی عن المنکر, یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکات, یقیمون الصلاۃ کے ذریعے سے اللہ اور بندے کے درمیان رشتے کو بیان کیا, یؤتون الزکات کے ذریعے سے ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے اسے بیان کر دیا. یؤتون الزکات ویطیعون اللہ ورسولہ, مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر, ہر قدم اس کا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے. مومن وہ نہیں ہے جو زبان سے تو ولایت علی کا اقرار کرتا ہے لیکن جب عمل کا مرحلہ آتا ہے تو کسی اور کا اتباع کرتا ہے. مرحلے عمل میں کس کی باتیں مان رہا ہے؟ حسین کی باتیں مان رہا ہے, علی کی باتیں مان رہا ہے, یا العیاذ باللہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ معاویہ کی باتیں مان رہا ہے؟ وہی مکر و فریب جو معاویہ کا طریقہ وہ ہمارا تو نہیں ہے. وہی ظلم, وہی زیادتی, وہی خونریزی جو یہ جو ہے یزید کا شیوا تھا وہ ہمارا تو نہیں ہے. یطیعون اللہ ورسولہ, مومن وہ ہے, مومنین کی پہچان بیان کی ہے, مومنین وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. وہاں پہ کیا کہا تھا قرآن نے؟ یہ جو ہے منافقین کے بالکل ایک دوسرے کے مقابلے میں چل رہی ہے بات, نسوا اللہ فنسیہم, وہ اللہ کو بھول گئے, اللہ نے ان کو بھلا دیا. مگر یہ کون ہے؟ یہ اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں, اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ سیرحمہم اللہ, اللہ ان پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا. اس کے بعد قرآن نے ایک وعدہ کیا تھا, یہ جو ہے منافقین سے, ایک وعدہ قرآن یہاں پر جو مومنین سے کر رہا ہے. مومن کا تذکرہ, مومن کی پہچان, اب مومن کا ثواب کی اجر کیا ہے, اس کا انعام کیا ہے؟ وہاں پر منافقین کا تذکرہ, منافقین کی پہچان اور منافقین کی سزا, اس کا تذکرہ ہو گیا تھا. بات کو کامل کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. منافقین کی سزا جہنم, خالدین فیہا, وہاں تھا نا ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. ان کی جزا جنت ہے, ان کی جزا وہ پاک و پاکیزہ مسکن ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والے جنت میں رہیں گے, ہمیشہ خالدین فیہا, وہ بھی خالدین فیہا, یہ بھی مومنین ہمیشہ جنت میں رہیں گے, منافقین ہمیشہ جہنم. کس چیز کا یہ انعام ہے؟ سزا ان کی کاہے کی تھی, ان کی سزا تھی منکر کی دعوت دینے کی, معروف سے روکنے کی. انہیں انعام کس چیز کا مل رہا ہے؟ معروف کی دعوت دینے کا انعام, اور یہ جو ہے منکر سے روکنے کا انعام ان کو مل رہا ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون, کامیاب تو یہی لوگ ہیں, یہی افراد ہیں جنہیں ہم کامیاب کہہ سکتے ہیں, یہی افراد ہیں جن کو ہم یہ جو ہے سرخرو کہہ سکتے ہیں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریک کے دو بنیادی ستون جو قرار دیے تھے, ایک ستون یہ تھا عدم تعاون, یزید کی بیعت نہ کریں گے, یعنی ہم اس کا ساتھ نہ دیں گے, اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے, اس کے ظلم پر خاموش نہ بیٹھیں گے. دوسرا ستون امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو امام حسین نے قرار دیا, اور کیا قیمت اس کی قرار دی, کیا قیمت اس کی چکائی ہے. جس وقت ہاتھ کٹ چکے ہوئے ہیں, کٹے ہوئے بازو کے باوجود عباس یہی تو اعلان کرتے انی احامی, بازو کٹ چکے ہیں اس کے باوجود بھی میں
امام حق کی حمایت کروں گا. ابھی بھی دستبردار نہیں ہے، تھوڑی جان باقی ہے نا ابھی. آپ دیکھیں جتنے بھی کربلا میں حسین کے جانے سے آ رہے ہیں، شب عاشور وہ شب سب کو پتا ہے یہ زندگی کے آخری شب ہے. جناب عباس گھوڑے پہ سوار ہیں، زہیر سامنے آ جاتے ہیں. عباس تمہیں معلوم ہے نا کہ تمہاری یہ جو ہے ولادت کس لیے ہوئی تھی، تمہیں پتا ہے تمہاری پیدائش کس لیے ہوئی تھی؟ پھر سب جانتے تھے کہ عباس امانت علی ہیں کربلا کے لیے، آرزو علی ہیں کربلا کے لیے. یاد ہے نا وہ موقع جب جناب مولا کائنات اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں، بھیا کسی ایسے خاندان کا پتہ بتائیے، کسی ایسی خاتون کا پتہ بتائیے، ولدت ہا فحولت العرب، جسے عرب کی کسی شجاع خاتون نے جنم دیا. کیوں بھائی علی کیا بات ہے؟ کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. کس لیے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شجاع اور بہادر بچہ اس خاتون سے پیدا ہو جو میرے بیٹے حسین کے کام آ سکے کربلا میں. ام البنین سے شادی ہوتی ہے، جناب عقیل نے تعارف کرایا ام البنین کا. ام البنین بیاہ کے جب علی کے گھر میں آئی ہیں، کیا عظیم خاتون ہیں، کیا شجاعت ہے ام البنین کی. شجاعت صرف لڑائی جھگڑے میں ظاہر نہیں ہوتی ہے، شجاعت اخلاق میں نظر آتی ہے. ہر لڑکی جب بیاہ کر کے کسی گھر میں جاتی ہے تو خواب دیکھتی ہے اس گھر کی یہ جو ہے ملکہ بن کر کے میں آؤں گی. ام البنین جب بیاہ کر کے علی کے گھر میں آتی ہیں، آنے کے بعد پہلے چوکھٹ کو بوسہ دیتی ہے، پالنے والے تیرا شکر کہ تو مجھے اس گھر میں داخل ہونا نصیب ہو رہا ہے جس میں تیری خاص کنیز فاطمہ زہرا رہا کرتی تھی. گھر میں آئی، آنے کے بعد حسنین کو بچوں کو اکٹھا کیا، اس کے بعد اپنا سر ان کے قدموں پہ رکھ دیا. بچوں یہ نہ سمجھنا کہ گھر کی مالکہ بن کے آئی ہوں، بچوں میں تمہاری کنیز بن کر کے آئی ہوں. اور یہی سبق ام البنین نے اپنے بچوں کو بھی دیا تھا. علی کے لال بھی ہیں عباس، ام البنین کے لخت جگر بھی ہیں عباس، لیکن جو چیز ہمیشہ نظر آتی ہے وہ ام البنین کا دودھ ہی نظر آتا ہے، علی کا لہو تو بہت کم نظر آیا. ام البنین ماں ہیں شریعت کے کہنے کے مطابق، عرف کے مطابق ام البنین کو حق ہے اپنے کو ماں کہلانے کا، لیکن ہمیشہ ام البنین نے اپنے کو بچوں کی کنیز ہی کہا. یہی وجہ تھی کہ عباس نے بھی کبھی خود کو حسین کا بھائی نہیں کہا، ہمیشہ اپنے کو حسین کا یہ جو ہے غلام ہی کہا. شب عاشور عمر ساتھ سے جو ہے ملاقات طے پائی ہے حسین کی، طے یہ پایا ہے کہ حسین عمر ساتھ تنہا ملیں گے، حسین کے ساتھ حسین کا بیٹا ہوگا، عمر ساتھ کے ساتھ عمر ساتھ کا بیٹا ہوگا. امام حسین عمر ساتھ سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں، تھوڑی دور چلے تھے کہ پیچھے دیکھا کہ ابو الفضل عباس سر جھکائے چلے آ رہے ہیں. حسین کہتے ہیں بھیا عباس میں تمہیں آنے سے روک تو نہیں سکتا ہوں، لیکن بھیا آج معاہدہ یہی ہے، تنہا ملیں گے، وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے گا، میں اپنے بیٹے کو لے کے آؤں گا. کہا تو آقا میں بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھیے، ادھر دیکھیے تو عمر سعد کے پیچھے پیچھے اس کا جو غلام بھی تو چلا آ رہا ہے، یہ کیسے ممکن عمر سعد کا غلام آئے اور آپ کا غلام عباس. ہمیشہ حسین کا غلام سمجھا ہے اپنے کو. زہیر کہتے عباس تمہیں اپنی ولادت تو یاد ہے نا، تمہیں معلوم ہے نا تمہارے مقصد حیات کیا ہے، مقصد پیدائش کیا ہے. ایک دفعہ شیر نے گھوڑے پہ گڑائی لی، اتش جیونی یا زہیر، زہیر کیا تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو، تمہیں جوش دلا رہے ہو؟ اے زہیر ایک صبح ہونے دو، دو جو تلوار برسوں سے بے چین ہے نیام میں، مدینے میں حسین نے تلوار نکال لینا دی، جب فرات کے کنارے سے خیمے ہٹ رہے تھے تب بھی حسین نے تلوار اٹھانے کی اجازت، کب سے مچل رہی ہے یہ ذوالفقار، یہ تلوار کب سے مچل رہی ہے؟ عباس صبح ہونے تو دو، معرکہ شروع تو ہونے دو، لیکن ہائے افسوس، عباس کی آرزو کبھی پوری نہ ہوئی. عباس کی آرزو کبھی پوری نہ ہوئی، ہمیشہ حسین کی یہ جو ہے ممہانیت آڑے آ جاتی تھی، اور عباس کی وفا. شجاعت کا اصل مقام یہی ہے، طاقت ہے، جذبات ہے، غصہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جہاں حسین نے منع کر دیا، ہائے وہ جوش شجاعت پہ وفا کے پہرے، ہائے وہ جوش شجاعت پہ وفا کے پہرے، ایک دریا تھا جسے اس نے روانی نہ ملا. عباس کی حسرت تو دل کی میں ہی رہ گئی. جنگ شروع ہوئی ہے، جب بھی عباس مولا کے پاس آتے، مولا مجھے مرنے کی اجازت ہو، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں. یہاں تک کہ جب سب شہید ہو چکتے ہیں، تو ایک دفعہ عباس پھر حسین کی خدمت میں آتے ہیں، آقا آپ تو عباس کو اجازت ہو. حسین کہتے بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تو ہاتھ جوڑ کے کہتے آقا وہ لشکر ہی کہا رہا جس کا میں علمدار تھا. بھی گفتگو حسین اور عباس میں ہو ہی رہی تھی، ایک دفعہ خیمے سے بچوں کی آواز آتی ہے، التش التش، ہائے پیاس. حسین کہتے بھیا جانے سے پہلے بچوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دو. جناب عباس مشکیزہ لیتے ہیں، سکینہ لا کر کے عباس کو مشکیزہ دیتی ہیں. اب سکینہ کو بڑا بھروسہ ہے عباس پر، بڑا بھروسہ ہے عباس کے پر، میرا چچا عباس گیا ہے، میرا چچا عباس گیا تو پانی آیا ہی چاہتا ہے. عجب نہیں سکینہ خیمے میں بچوں کو بہلا رہی ہوں، سارے بچے خالی کوزا لیے سکینہ کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں. بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا فرات پہ گیا ہے، اب ہمارے پیاس کے وقت ختم ہو گئے، میرا چچا پانی لے کے آیا ہی چاہتا. عباس آئے، حملہ کر کے لشکر کو ہٹایا، فرات میں داخل ہو گئے. عباس مشکیزہ بھرا، چلو میں پانی لیا عباس نے، بہن کے قریب لائے، لیکن مقاتل نے یہی دیکھا کہ عباس نے چلو سے پانی کو پھینک دیا. عزیزو اگر عباس پانی پی لیتے، کسی شریعت میں گناہ نہیں تھا، کیونکہ عباس دریائے فرات میں پہنچ چکے ہیں، مشکیزہ بھر چکے ہیں، خود بھی پیاسے ہیں عباس. اگر چلو پانی پی لے تو عباس کی توانائی میں اضافہ ہو سکتا ہے، بہتر جنگ کر سکتے ہیں. لیکن مقتل کا جملہ فذکر عطش الحسین، جیسے ہی عباس نے چلو میں پانی اٹھا کے دہن سے لگانا چاہا، عباس کو حسین کی پیاس یاد آ گئی. اے عباس، چاہے شریعت میں یہ منع نہ ہو، لیکن وفا کی شریعت یہ اجازت نہیں دیتی، آقا سے پہلے غلام پانی پی لے. پانی کو پھینکا عباس نے، مشکیزہ بھرا. اب پوری توجہ عباس کی یہ ہے کسی سورج سے پانی خیمے میں پہنچ جائے. عباس کو اپنی پرواہ نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، حملے ہو رہے ہیں، عباس سب سے بے خبر، سب سے بے پرواہ ہو کر کے شجاعت بھرے انداز میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. بس عباس خیمے سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اشقیا نے ایک دفعہ سازش تیار کی، ایک شقی نے ایک درخت کی آڑ سے عباس پہ حملہ کیا، عباس کا دہنا بازو قلب ہوا، عباس نے مشق کو بائیں بازو پہ لیا، جب بایاں بھی قلب ہوا، عجب موقع ہے، عباس نے تیزی کے ساتھ مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا ہے. ہمارا وجود رہے یا نہ رہے، مگر مشق کسی طریقے سے خیمے میں پہنچ جائے. عباس تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف جا رہے ہیں، اچانک ایک تیر آیا، آ کر کے مشق سکینہ پہ لگا، پانی بہا. بس یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس نے گھوڑے کو روک لیا. اب عباس آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، پانی جب بہ گیا، عباس نے دوبارہ گھوڑے کا رخ فرات کی جانب موڑا. اچانک شقی نے کیسا گرد عباس کے سر پہ مارا، عباس سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، اچانک آواز دی، آقا ادرکنی. بس یہ آواز سننا تھا. اب عباس کا مرثیہ کسی خطیب سے نہ سنے، کسی شاعر سے نہ سنے، بلکہ حسین سے سنے. کمر پکڑ لی، الان انکسرا زہری، اے بھیا عباس، ارے میری کمر ٹوٹ گئی. اے بھیا، جو آنکھیں تمہارے وجود سے چین سے سویا، اب ان کو سونا نصیب نہ ہوگا. اجرکم اللہ، ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ حسین لاباس کے سرحانے پہنچے، کیا دیکھا؟ سر زخمی ہے، ایک آنکھ میں تیر پیوست، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ حسین زمین پر بیٹھ گئے، عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ بس جیسے ہی عباس کو احساس ہوا میرا سر حسین کے زانوں پہ، فوراً اپنا سر ہٹا لیا۔ کیا بھیا ناراض ہو گئے، آنے میں دیر ہو؟ نہیں آقا، مجھے یہ احساس ستائے جا رہا ہے۔ ارے میرا سر دم آخر آپ کی آغوش میں، آپ کا سر کس کی آغوش میں؟ اے عباس اس کی فکر نہ کرو، ارے بقی سے مار چکی ہے، آخری بار حسین کا سر فاطمہ کی آغوش میں۔
ماتم حسین